ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سورہ یونس سے تین آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے ایک متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سب کو حسین مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خاص نسبت ہے اس مہینے کی 11 تاریخ کو بطور خاص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائی جاتی ہے اور اسی نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کے سردار اور تمام اولیاء کرام کے گویا فیض کے منبع اور مرکز ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ان کی زندگی میں ان کے معاملات میں ہمارے لیے کیا درس ہے یہ کچھ باتیں آج کی نشست میں عرض کرنی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور اس کا فرمانبردار بندہ بننا یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے بغیر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی اللہ کا دوست اللہ کا ولی ہرگز نہیں بن سکتا. لہذا اسی تسلسل میں عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے یا اسے کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے اسے دین کی طرف راغب فرماتا ہے, اور جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت اور فرما برداری نہ کر لے یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز عطا نہیں فرماتا. یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندی, ان کی زندگی کا تذکرہ کرنا, ان کے احوال کو بیان کرنا, اس میں ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے, زندگی گزارنے کے اعتبار سے, نیک کاموں کی طرف رغبت کرنے کے اعتبار سے اور برائیوں سے بچنے کے اعتبار سے بہت بڑا درس ہے. اگر ہم اسے سمجھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو عزیزان محترم حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ ان کے درجات, ان کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے, حیرت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو عطا فرمایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ بغیر کسی رشتہ داری کے, بغیر کسی خاندانی تعلق کے, بغیر مال کے لین دین کے, وہ لوگوں سے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کریں گے, خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے وہ لوگوں کے کام آئیں گے, ان سے محبت کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں انہیں یہ مرتبہ عطا فرمائے گا. اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت میں سب لوگ خوف زدہ ہوں گے ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا, سب لوگ غمگین ہوں گے, غم زدہ ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو کوئی غم نہیں ہوگا. اسی طرح آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ جنہیں میں نے حکمے میں تلاوت کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خوف اور حزن نہیں ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا, یہ صاحب ایمان ہیں, وکانوا یتقون, اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اس کے بعد فرمایا کہ ان کا ثمر کیا ہے؟ فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان لوگوں کے لیے دنیا کی حیات میں اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے, اور یہ خوشخبری ایسی ہے, ان لوگوں کی بھلائی ان لوگوں کے لیے ایسی خوشخبری ہے. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرما دیا اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے, اس کی باتیں بدلی نہیں جاتی, اور ذالک ھو الفوز العظیم, بہت بڑی کامیابی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ کل قیامت میں انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نقطے پر پہنچ کر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہداء اور انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء انبیاء ان کے مقام پر کس طریقے سے رشک کریں گے, تو فرماتے ہیں کہ میں مختلف وجوہات کتابوں سے لکھتے لکھتے اور جب اپنی کتاب کو ختم کرنے لگا تو فوراً ہی میرے دل و دماغ میں ایک خیال جاگا, اور وہ خیال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اکرام پر انبیاء رشت کریں گے. فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے, اور وہ مقام کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا. اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے امتی ہیں اور حضور کی وراثت ان کو ملی ہے, جیسا کہ حضور نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ علماء امتی میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل, جیسے کہ بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں میری امت کے علماء ان کی مثل کام کریں گے. تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا معاملات وراثت میں ان کو ملے ہیں, اسی وجہ سے ان کا یہ رتبہ اور ان کا یہ مقام ہے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ثمر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس پر انبیاء رشت کریں گے. تو عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اطاعت کے بعد اس مقام پر پہنچے. بغیر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آدمی اس مقام پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اب آئیے, آج ہمارے ذہنوں میں ایک تاثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی وہ ہوگا کہ جس سے کرامات کا صدور ہو, جو چلتے پھرتے کرامات دکھا دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے, اور جس سے کسی کرامت کا صدور نہ ہو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہے. عزیزان محترم, یہ تاثر غلط ہے, یہ ہمارا نظریہ غلط ہے. کرامت کا ہونا یہ ولی کے لیے لازمی نہیں ہے, اس لیے کہ کرامت کا ظاہر کرنا ولی پر کوئی لازم نہیں کہ وہ اپنی کرامت کا ظہور اور اپنی کرامات کو ظاہر کرے, بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ولی کا اپنی کرامت کو چھپانا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا انبیاء کو اپنے معجزات کا اظہار کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ولی کو اپنی کرامات کا چھپانا ضروری ہے. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرامت اگر کسی ولی نے ظاہر کی تو یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے. اور ایک اور بزرگ کا قول ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء, ان کے درجات جو ہے گویا ان کی تعداد بے شمار ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ اس کے 100 درجے ہیں, اور 100 درجوں میں کرامت کا درجہ 17 نمبر پر ہے. تو اگر کسی نے کرامت کے مرتبے پر پہنچ کر اپنی کرامات کا اظہار شروع کر دیا اور آپ نے مان لیا کہ یہ درجات 100 ہے, تو گویا باقی 83 درجات تک وہ پہنچا ہی نہیں اور اس نے اپنی کرامات کا اظہار کر دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام علیہ الرضوان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کرامات کا اظہار کریں. بے شمار ایسے اولیاء کرام گزرے کہ جن کی کوئی کرامت مشہور نہیں, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یقیناً مقبول تھے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ بلی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, صحابہ کرام علیہ الرضوان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے ولی صحابہ کرام علیہ الرضوان ہیں, اور ان کے بعد درجہ بدرجہ جس طریقے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے اور اولیاء کرام ہیں. اور ضروری نہیں کہ جب تک وہ کرامت نہ دکھا دیں اس وقت تک ان کو ولی نہ مانا جائے. اب آئیے, کرامت کہتے کس کو ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جو خرق عادت ہو, جو عادتاً نہ ہوتا ہو, اور وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ میں سرزد ہو, فرماتے ہیں یہ کرامت کہلائے گی, اور اسی قسم کا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء سے کرتب ہو اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے ہے اسے ارحاد کہا جاتا ہے, اگر اعلان نبوت کے بعد ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے, اور یہی کوئی کام جو عادتاً نہ ہوتا ہو کسی عام مومن مسلمان سے ہو تو فرماتے ہیں اسے معونت کہتے ہیں, اسے کرامت نہیں کہیں گے, اور ایسا ہی کوئی کام کسی بد مذہب کسی بے دین غیر مسلم سے اگر سرگرد ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے. گویا آپ کوئی ایسا کام کسی نے دیکھ لے تو ہرگز یہ نہ مان لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے, بلکہ وہ استدراج بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ مسلمان نہیں تو ایسے فریق کو استدراج کہیں گے. اور کرامت کا جس طریقے سے ہم نے آج ایک تاثر پیدا ہوا کہ کرامت کا ہونا بہت ضروری ہے, علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں, بلکہ اس کی مثال ایسے ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک دن حاکم شہر آیا. آنے کے بعد جب ان کے پاس بیٹھا انہوں نے اس کی خاطر کے لیے سیب منگوائے, اور سیب جب سامنے رکھے اس حاکم شہر نے جانا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں یقیناً یہ بڑا والا سیب مجھے دیں گے, جیسا آج ہمارے دلوں میں بات بیٹھ گئی کہ یقیناً کرامت دکھانے والا ہی ولی ہے. ان بزرگ نے اس کے اس خیال کو دیکھ لیا, اس کے اس خیال کو جان لیا, فوراً اس بڑے سیب کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ میں کسی شہر میں گیا, جب میں شہر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا مجمع ہے, میں بھی اس مجمع کے قریب گیا, کیا دیکھا کہ ایک بازیگر اپنے گدھے کو لیے اور کرتب دکھا رہا تھا. یہ کیا کہ اپنے اس گدھے کی آنکھ پر پٹی باندھی اور ایک انگوٹھی اپنی جیب سے نکالی اور مجمع میں سے کسی آدمی کے ہاتھ پر رکھی اور کہا کہ دیکھو میرے اس گدھے کی آنکھ پر پٹی ہے, لیکن میں نے جس آدمی کی ہتھیلی پر انگوٹھی کو رکھا ہے یہ گدھا اس انگوٹھی والے آدمی کو پکڑ لے گا. لوگ بڑے حیران ہوئے, اور جب گدھے کو گھمایا گیا اس نے ہر ایک آدمی کے پاس رک کر کے سونگا, اور اس کے بعد اس آدمی کے پاس ٹھہر گیا اور اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی. تو حضرت وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گدھے نے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی, اس نے انگوٹھی کو تلاش کر لیا. اب اس حاکم نے شہر کو نصیحت کرتے ہوئے اسے گویا یہ بات سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی چھپی ہوئی چیز کو اس طریقے سے میں ظاہر کر دوں تو گویا میں نے وہ کام کیا کہ جو کام اس بازیگر کے گدھے نے کیا. اور فرماتے ہیں اگر میں نہ بتاؤں تو تیرے جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے, لے یہ سیب رکھ. تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کرامت کا اس طریقے سے اعتبار کرنا کہ اگر کرامت ہے تو ولی ہے, ورنہ ہرگز ولی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا, حضرت داتا گنجبخش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ اس بزرگ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, بطخ بھی تو پانی پر چلتی ہے. فرمایا فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی کمال نہیں, کیا تم نے چیل چڑیا کو نہیں دیکھا, مکھی کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی ہوا میں اڑتی ہے. اور کہنے لگے کہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ آنن فانن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں, اس لیے کہ شیطان بھی ایسا کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ جان لو کہ آدمی وہی ہے, نیک بندہ وہی ہے کہ جو اس دنیا میں رہ رہا ہے, اس نے دنیا کے معاملات کو اپنایا ہے, اس نے شادی کی ہے, وہ روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے, اپنا کام اپنا کاروبار کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو فراموش نہیں کیا. فرماتے ہیں حقیقت میں وہ نیک بندہ ہے. یہ پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا یہ کوئی خاص کمال نہیں ہے. ہاں یہ کمال اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, اس کے بعد یہ ثمرات ملے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ثمرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور بغیر اطاعت کے اگر کسی کسی نے یہ کمال دکھایا تو یہ کوئی کمال نہیں. اصل کمال گویا استقامت ہے, اسی لیے صوفیہ نے اصول بنایا اور وہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت, کی کرامت پر استقامت فوقیت رکھتی ہے, کرامت بغیر اطاعت کے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے جان لیا کہ ولی اگر کرامت نہ دکھائے تو ہرگز اسے دائرہ ولایت سے خارج نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ولایت کا کرامات کا دکھانا یہ ولایت کی شرائط میں سے نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں بہت سے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ خود انہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, بلکہ دوسرے اولیاء نے اپنے کشف کے ذریعے یہ جان لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. تو کرامت کا ہونا ولایت کے لیے شرط نہیں. اب آئیے اگر ہم سے آج کے دور میں کوئی پوچھے کہ بھئی ہم تو یہی جانتے تھے کہ ولایت کا ہونا یہ کرامت سے مشروط ہے, بغیر کرامت کے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کچھ علامات بتائی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت کو بیان کیا, وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ان اولیاء کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو آدمی کو خدا یاد آ جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چن لیا ہے, انہیں یہ مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عطا فرمایا ہے, اور وہ مقام آگے چل کے عطا فرمایا کہ ایک روایت میں جسے امام مسلم نے نقل فرمایا, بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ کیا حال ہے, فرماتے ہیں کہ ان کے لباس کو دیکھ کر, ان کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر لوگ ان کو اپنے دروازوں سے ہٹا دیں گے, ان سے دور ہو جائیں گے, لیکن جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسموں کو پورا فرماتا ہے, جو بات ان کی زبان سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو پورا فرماتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی سے, جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. اب آئیے آیت مقدسہ کہ ارشاد ہوا اللہ ان اولیاء اللہ ہے, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے قرب کے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا ولی بنا لے, کسی کو اپنا دوست بنا لے, پھر وہ اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے, اور قرب خاص عطا فرمانے کے بعد پھر اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے, جیسا آپ نے بارہا سنا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے, یہ جو نوافل کہا گیا ایسا نہیں کہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر نوافل کریں, نہیں بلکہ فرائض کی ادائیگی کے بعد, واجبات کی ادائیگی کے بعد, سنن کی ادائیگی کے بعد, تمام معاملات کی ادائیگی کے بعد اب نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرب حاصل کرتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ فرمایا کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتے ہیں, اور میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ انعام و اکرام ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا. علماء گویا لوگ فرماتے ہیں کہ خوف اس بات کو کہتے ہیں کہ زمانہ مستقبل میں کوئی ڈر آپ کو ہو جائے, کسی بات کے گویا ہونے کا آپ کو خوف ہو جائے, فرماتے ہیں اسے خوف کہتے ہیں, اور اردو میں ہم اسے ڈر کہتے ہیں. اور زمانہ ماضی میں کسی شے کے خوف ہو جانے کی وجہ سے کسی نقصان کی وجہ سے آدمی کو جو غم ہوتا ہے فرماتے ہیں عربی میں اسے حزن کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے نہ انہیں کسی شے کے فوت ہونے کا حزن ہوتا ہے نہ کسی آدمی سے کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے. اب آئیے ایک دو مثالیں بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ ان کے دلوں سے خوف کیسا مٹ جاتا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں راسخ ہونے کے بعد لوگوں کا خوف ان کے دلوں سے کیسے مٹ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن کسی قصبے کسی شہر میں گئے. جب شہر میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ افراتفری کا شکار ہیں, بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہو گئی؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہمارے شہر کے چوراہے پر جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے وہاں ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا ہے, ہر آدمی پریشان ہے کہ شیر کو کس طریقے سے بھگائے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے اس جگہ لے چلو. جب اس جگہ ان کو لے جایا گیا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک روایت میں ہے کہ شیر کے کان کو پکڑا اور ایک دوسرے ہاتھ سے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے, نکل یہاں سے. وہ شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ آدمی نے سمجھ لیا کہ شیر ایسا خوفناک جانور ہے کہ آدمی کو کھا جاتا ہے. آدم خوف جانور اسے کہا جاتا ہے, ہر شخص اس سے ڈرتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی تو ایک انسان تھے, انہوں نے شیر کو کیسے بھگایا؟ یقیناً یہ وہی اس کا ثمر ہے کہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا. اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شیر کو بھگا دیا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار آ رہا ہے اور وہ سوار کسی گدھے اور خچر پر سوار نہیں تھا, کسی گھوڑے پر سوار نہیں تھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شیر پر سواری کرتا ہوا آ رہا ہے, اور نہ صرف یہ کہ شیر پر سواری کر رہا ہے بلکہ شیر کے سر کے بال اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس شان سے سواری کرتا ہوا آ رہا ہے کہ ایک اس کے ہاتھ میں درہ ہے, اس درے کو شیر کی پشت پر مارتا ہے اور اس کے بالوں کو کھینچ کر اس طریقے سے سواری کرتا ہوا آ رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں اسی بات پر حیران تھا, اسی بات نے مجھے اس جانب متوجہ کیا تھا, لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ شیر پر سواری تو کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں جو درہ ہے وہ درہ کسی چمڑے کا درہ نہیں, وہ کپڑے کا کوئی درہ نہیں, بلکہ فرماتے ہیں وہ خطرناک سانپ تھا جسے اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر وہ شخص شیر کی پشت پر مارتا اور شیر کے بالوں کو کھینچ کر اس طریقے سے سواری کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس آدمی نے دو لفظوں میں مجھے سارا قصہ سمجھا دیا. فرماتے ہیں کہ سادی تو بھی اپنے رب سے ڈرنے والا بن جا, پھر دیکھ یہ سارے جانور تجھ سے ڈرنے لگ جائیں گے, پھر دیکھ یہ ساری کائنات تجھ سے ڈرنے لگ جائے گی, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جا. تو عزیزان محترم, جس بات کو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اطاعت اگر کر لی جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لیا جائے, ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیا جائے, تو پھر دیکھیں کہ یہ سارے ثمرات اس سے مرتب ہوتے ہیں کہ آدمی دنیا اور ماسیحا کے تمام خوفوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے, تمام غموں سے وہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوتی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کوئی خوف اور حزن نہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا. اب آئیے ایمان کی حالت کو تو آپ جانتے ہیں, تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا, چاہے کعب یہ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تنگ گلی ہے, ایک تنگ راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں,
اور آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس آپ کا بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے. اب جب آپ اس راستے سے گزریں گے تو بتائیے اس طریقے سے اس راستے سے گزریں گے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا کہ اپنی اس پوشاک کو, اپنے اس لباس کو جو ڈھیلا ہے, اس کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر اور پتلا ہو کر میں اس راستے سے گزروں گا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین, سمجھ لیجئے کہ یہی معنی تقوی کے ہیں, یہی معنی تقوی کے ہیں کہ یہ دنیا یہ دو کانٹے دار جھاڑیوں کا نام ہے, یہ ایک تنگ راستے کا نام ہے, اور اس راستے میں گزرنے کے لیے آپ کو اپنے ایمان کے دامن کو بچانے کے لیے ان کانٹوں سے بچنا ہے. یاد رکھ لیجئے جن صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو, اپنے ایمان کے دامن کو ان کانٹوں سے بچا لیا, سمجھ لو کہ وہ آدمی اس دنیا سے مستقل گیا. اور فرماتے ہیں کہ دیکھ لو یہ کانٹے وہی ہیں, ان کانٹوں میں کوئی نماز چھوڑنے کے کانٹے بھی ہیں, ان کانٹوں میں مال ہوتے ہوئے حج نہ کرنے کے کانٹے بھی ہیں, ان کانٹوں میں مال ہوتے ہوئے زکات نہ دینے کے کانٹے بھی ہیں, ان کانٹوں میں کاروبار میں بےمانی کرنے کے کانٹے بھی ہیں, ان کانٹوں میں اپنے آپ کو فحاشی اور اڑیانے میں مبتلا کرنے کے کانٹے بھی ہیں, ان کانٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے کانٹے بھی ہیں. اب جان لو کہ جو شخص اپنے آپ کو, اپنے ایمان کے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کر لے گیا, سمجھ لو کہ وہ آدمی اس دنیا سے مستقل گیا. اسی لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان اپنایا, ایمان والے ہوئے, اور ایمان کے بعد انہوں نے تقوی کو اختیار کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. علماء فرماتے ہیں اس بشارت سے کیا مراد, بعضوں نے فرمایا کہ دنیا میں بشارت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کرامت والا بنا دیا, ان کے لیے وہ کچھ کر دیا کہ جیسا وہ چاہتے ویسا کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے انتقال کے وقت فرشتے انہیں خوشخبری سنائیں گے, اور آخرت کے خوشخبری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے, رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندو کچھ مانگو تاکہ میں عطا کروں, وہ کہیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کیا احسان ہم پر کم ہے کہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, ہمیں تقوی عطا فرمایا اور اتنے سارے انعام و اکرام عطا فرمائے, اور آج قیامت میں بھی تو نے ہمیں وہ انعام و اکرام عطا فرمایا جس پر میرا شہدا اور انبیاء رش کریں. اللہ تبارک کا مطالعہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو کچھ مانگو, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک کا مطالعہ تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرما دیا, اب ہم اور کچھ تجھ سے نہیں مانتے. ارشاد فرمائے گا اللہ تبارک کا مطالعہ کہ میرے بندو گواہ رہو کہ میں تم سے خوش ہوں اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا. تو فرماتے ہیں کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ خوشخبری عطا فرمائے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا. اور اس کے بعد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. اور اس کے بعد فرمایا یہ ہے بہت بڑی کامیابی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہوئے کہ انہوں نے ایمان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت کی. آج ان کی باتوں میں, ان کے معاملات میں ہمارے لیے یہی درس ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اور یہ بات آپ خوب جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں, آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں, آپ کسی دکان کے سربراہ ہیں, تو جو نیک کام آپ بحیثیت سربراہ ہونے کے کریں گے آپ کے ماتحت بھی اسی طریقے سے کریں گے. یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ خود تو نیکی کرو اور آپ کی وجہ سے کوئی اور نیکی کرنے لگ جائے تو اس کی نیکی کا بھی آپ کو صلہ ملے گا. تو ہم میں جو لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر بنا کے اپنے گھر کے سربراہ ہیں, اپنے کاروبار کے سربراہ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, ان کی دیکھا دیکھی, ان کے گھر کے افراد بھی اس میں کام آئیں گے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان کا فرمانی دیے, ہمارے یہاں مدرسہ انوار القرآن قادری عربیہ میں الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی کلاسیں تو کافی عرصے سے چل رہی ہیں. اب ہم نے درس نظامی کی کلاسوں کا آغاز کیا ہے مزار شریف کے سامنے مصلح الدین لائبریری میں. درس نظامی جو عالم دین بنانے کا کورس ہے اس کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ 11ویں شریف کی نسبت سے 11 ربیع الثانی سے ان کلاسوں کا آغاز ہوگا, اور درس نظامی کی کلاسوں کے ساتھ ساتھ طلباء کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جائے گی. جو حضرات اس سلسلے میں وہ یا شوق رکھتے ہوں وہ یہاں مدرسہ انوار القرآن سے رابطہ فرمائیں. جو مارکیٹ کے ہمارے احباب جو قرآن مجید فرقان حمید صحیح طریقے سے نہیں پڑھے ہوئے, ان کے لیے ہم نے مغرب کی نماز کے بعد مدرسہ انوار القرآن میں تعلیم بالغ کا اہتمام کیا ہے. جو حضرات اپنا قرآن مجید اور نماز میں پڑھنے والی خصوصاً صورتیں اگر درست کرنا چاہیں تو مدرسہ انوار القرآن میں آ کے اپنی ان قرآن مجید فرقان حمید کو درست فرمائیے. شکریہ بہت.